الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على شفي الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
موضوع کے حوالے سے آپ کو پتا ہے معاد کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور اس موضوع کو انتخاب کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے اور اس تیاری کے لیے جس کے لیے ہم سب گامزن ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ حسین وقت جو کہ آ رہا ہے کہ ہم کربلا سے وہ درس حاصل کر لیں کہ جب یہ کربلا برپا ہو تو ہم ان کے ساتھ ہوں نہ کہ ان کے علیہ. جب آپ کربلا کی طرف نگاہ اٹھائیں تو امام حسین کے اور ان کے اصحاب کے اور ان کی اولاد کے جو اعمال ہیں اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ان کا عقیدہ معاد پر بہت زیادہ پختہ تھا. یعنی ان کو یہ یقین تھا کہ یہ دنیا فانی ہو جانے والی ہے, ان کو یقین تھا کہ اس دنیا میں ذلت کی زندگی عزت کی موت سے بہتر ہے. یعنی عزت کی موت بہتر ہے بجائے اس کے کہ انسان ذلت کی زندگی گزارے. اور یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جس میں عزت انسان کو تب ملے گی جب وہ عزت کی موت مرتا ہے. اگر ذلت کی زندگی وہ گزار دے تو اس دنیا کے اندر اس کے پاس عزت نہیں ہوگی. اور اسی سوچ میں اور اسی یقین میں وہ اتنا پختہ تھے کہ سب سے بڑی قربانی جو انسانیت کی تاریخ میں ہے اس قربانی کو انہوں نے احسن طریقے سے انجام دیا. اور جب بھی کوئی امام حسین کا صحابی یا ان کی آل جب میدان کربلا میں جاتی تھی تو اسی بات کا ان لوگوں کو بھی تذکر دیتے تھے کہ یہ جان لو کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے اور اگر تم اس کام سے نہیں رکتے تو اس دنیا میں تم رسوا ہو جاؤ گے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی عزت کے ساتھ کرے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے اس کو عزت دیں احترام دیں. کوئی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں احترام اور عزت نہیں چاہتا. لیکن جس ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں عزت کا معیار اور ہے اور ذلت کا معیار اور ہے. عزت کا معیار حب دنیا ہے, حب مال ہے, حب ریاست ہے. یعنی اگر آپ اس دنیا میں عزت چاہتے ہیں اور آپ کے پاس یہ امراض دل میں ہوں اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے ریاست کو حاصل کر لیں یا پیسے کو حاصل کر لیں یا مقام حاصل کر لیں تو یہ دنیا آپ کو عزت دے گی. لیکن اگر یہ امراض آپ کے دل میں نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا سے آپ لو لگائیں, اس سے اتصال ہو, اس کی لقا ہو, اس کی ملاقات ہو, اس دنیا میں اسلام کے قوانین کے مطابق آپ زندگی کریں, ان اصولوں پر چلیں جو اصول اسلام نے ہمیں دیے ہیں, تو یہ دنیا انسان کو عزت نہیں بلکہ ذلت دیتی ہے. اور اس ذلت سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ وہی حب دنیا مال اور شہوتوں کی جو دنیا ہے اس میں پڑ جاتے ہیں تاکہ ان کو اس چند وقت کی زندگی کے اندر عزت میسر ہو جائے. اور وہ قربان کر دیتے ہیں اسلام کے تمام اصولوں کو قوانین کو تاکہ ان کے پاس وہ چیزیں جو یہ اس دنیا کی چمک دمک ہیں وہ ان کو مل جائے. کل آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ آل عمران کی آیت زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ کہ لوگوں کے دلوں کے اندر زینت پیدا کر لیتی ہیں نساء کی شہوت بنین کی بچوں کی شہوت. وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اور ڈھیر و ڈھیر سونا اور چاندی کے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر یہ ایک پیاری چیز ہے, یعنی اس کا حاصل کرنا اور اس کو رکھنا وہ تگدو اور کوشش جتنی اس کے بارے میں کرتے ہیں وہ قرب الہی کے لیے, عبادت کے لیے, گناہوں سے دوری کے لیے, یہ سب چیزوں کے لیے اتنی وہ کوشش نہیں کرتے اور اپنی زندگی کو وہ اسی مسیر پر اسی رستے پر جو ہے وہ چلاتے ہیں اور تمام کے تمام چیزوں کا محور یہی چیزیں بن جاتی ہیں. اب ایک شیعہ کے لیے محور اس کا مختلف ہونا چاہیے. جیسے آپ سے عرض کیا کہ حب دنیا جو ہے وہ ہمیشہ سے اہل البیت علیہ السلام کے دشمنوں کے دلوں میں رہی ہے, اگر شیعہ کے دل میں بھی آ جائے تو اس کا کوئی فرق نہیں رہ جاتا ان کے دشمن سے یا ان کے دوست سے. یعنی ہمارے دلوں میں بھی اگر حب مال ہے اور اس حب مال میں ہم جو بھی جس طرح سے بھی جو ہے وہ مال کو اکٹھا کر لیں تو ہم شیعوں کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے لائق نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس حب ریاست ہے یا حب جا یا مقام ہے تو ہم لائق نہیں ہیں کہ ہم بھی شیعوں کی صف کے اندر کھڑے ہوں. اب ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کو لوگ دعوے دار ملیں گے کہ وہ امام علی سے محبت کرتے ہیں, وہ تقریباً انہی جالوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. یعنی ان کی زندگی تقریباً انہی چیزوں کے پیچھے گزرتی ہے. دیکھیں ابھی آپ رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش میں آپ سب ہیں, اور اگر رزق حلال آپ کما رہے ہیں تو در حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور آپ کو خدا انشاءاللہ تعالی اس بات کا ثواب جزا روز محشر میں اور اس دنیا میں بھی دے گا. اور آپ تگدو کرتے رہیں, آپ کوشش کرتے رہیں کہ خدا کا رزق آپ حاصل کریں حلال ذریعوں سے. اب یہ جو رزق آپ حاصل کر رہے ہیں مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ حتیٰ کہ حلال رزق ہیں لیکن اگر اس حلال رزق کے ساتھ بھی آپ نے دل بستگی کر لی, یعنی آپ کا دل اس حلال رزق کے ساتھ لگ گیا تو پھر وہی آیت کا مصداق ہم بھی بن جائیں گے. یعنی یہ جو ہے نا کہ مال سے محبت, ایک بندہ ہو سکتا ہے اس کے پاس $10 million ہو, کوئی اسے آ کے کہے کہ مجھے $10 million دے دو تو وہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں آپ لے لو, کیا آپ ذرا خدا کے نام پہ ہمیں $10 million دے دیں. کہے گا ٹھیک ہے لے لو, یہ کون سا میری اپنا پیسہ تھا, خدا نے مجھے دیا تھا وہ اور دے دے گا. ایسے لوگ آپ کے ذہن میں ہیں, کوئی ذہن میں آتا ہے کہ جس کے پاس $10 million ہو کوئی اسے آ کے کہے کہ خدا کے راہ میں اس کے رستے میں ہمیں دے دو اور وہ کہے کہ بسم اللہ لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مشکل سے ملیں گے. ذرا ذہن کو دوہرائیں, ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمیں کوئی ملینئرز کے ساتھ آشنائی نہیں ہے, ہم جانتے نہیں ہیں کسی بھی بندے کو جس کے پاس $10 million ہو. چلیں آپ کسی ایسے بندے کو تو جانتے ہوں گے نا کہ جس کے پاس مثلاً $100 ہے. کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ خدا کی راہ میں ہمیں یہ دے دو, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لے جاؤ. پھر آپ کو کچھ ایسے بندے ملیں گے کہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن ان کے دل میں اس کا کوئی لگن یا لگاؤ یا اس کے ساتھ میل یا اتصال یا کنیکشن نہیں ہے, وہ دے دیں گے. لیکن اگر کوئی ایک ایسا بندہ ہو جس کے پاس حتیٰ صرف $100 ہو اور کوئی اس سے آ کے کہے کہ $1 مجھے دے دو اور وہ کہے نہیں میں نے یہ $1 نہیں دینا, تو حقیقت میں یہ شخص دنیا پرست ہے. کیونکہ اس نے حتیٰ کہ صرف ایک ڈالر کے ساتھ دلبستگی کی ہے، یہ جو اس کی دلبستگی ہے، یہ جو اس نے دل باندھا ہے اس ایک ڈالر کے ساتھ، یہی دلیل ہے کہ یہ دنیا پرست ہے. تو در حقیقت میں اماؤنٹ آف منی از ایکچولی ناٹ دا کوشچن، اٹس ناٹ دا ایکویشن، اٹس ناٹ دا فیکٹر. یو کین ہیو اے لاٹ آف منی، بٹ ود دا منی یو آر ناٹ کنیکٹڈ. With that money, you're able to give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, you're able to help the cause in that sense, then you're not a worldly person. But if you have little money, and even with the little money you are connected with it and you don't want to part with it, then that is a person who's a worldly person. So you guys who are youths who are going to be going in the future and then earning and getting jobs and so forth, never get connected with your job, never get connected with money. Look at it as a trust of Allah subhanahu wa ta'ala. Look at it as something that He has given to you to give to others. Look at it as something, as an opportunity in which you can spend and gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. There is nothing wrong with you going and making money with the right means, but the only thing is you don't get connected to it. Like if, for example, you can get connected with very few little things. For example, some people are connected to their rings. They're connected to their rings and they will not allow anyone to take that ring. They'll just say, it is mine and mine. Now, if that person is connected just to that ring, even though that ring is not worth maybe even $20, but because of their connection to the ring, that person is a worldly person. That person has hubbe dunya. That person is the lover of this world. Yani you cannot get connected with anything. I don't remember if I've told you this or not. Just to give you the example, I used to have a tasbih which was made of sadaf. Sadaf is pearls. That's a tasbih I liked. I had it in my hands all the time. I would do zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. One day that tasbih was lost. Now after the tasbih was lost, I started looking for it. I spent about 2 hours looking for that tasbih. I put the whole house upside down, asked my wife to look for it, kept stressing out, was depressed, I lost my tasbih. In that 2 hours, and being very tired, I realized something. I said, am I connected to zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, or am I connected to that tasbih? Because if I was connected to the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, I would have spent that 2 hours in His remembrance, in His zikr. I would not have been spending 2 hours trying to find that tasbih. From that day onward, I decided I will not keep a tasbih. And if I have to remember Allah subhanahu wa ta'ala, I will remember Him in my heart, or I will not count how many times I remembered Him. یعنی ایون اف ود دیٹ آئی ڈائڈ، اگر میری موت اس حالت میں ہو جاتی کہ جب کہ میرا دل تسبیح کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو روز معاشر میں مجھے اس طرح سے پکارا جاتا کہ اے وہ شخص جو کہ دنیا سے محبت کرتا تھا، اٹھ آگے آ. اور میں اگر اس وقت یہ جواب دیتا کہ دنیا سے میں نے محبت نہیں کی، صرف ایک تسبیح کے ساتھ کی، جواب یہی ملتا کہ حتیٰ کہ تسبیح ہے، پتھر ہے، جو بھی ہے، دل لگانا تھا تو کسی اور سے لگاتا، دل لگانا تھا تو کس سے لگاتا؟ خدا سے لگاتا. اگر تسبیح سے بھی دل لگ جائے انسان کا، تو روز معاشر میں وہ حب دنیا کے دائرے میں ہوگا. اب اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، اور یہ چیز اتنی مہم ہے، تو اب ہم اپنے دلوں کو ذرا جھانک کے دیکھیں کہ ہماری کن کن چیزوں کے ساتھ دلبستگی ہے، کتنی چیزوں کے ساتھ. یعنی کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ چیز ہم سے لے لے ہم ناراحت ہو جائیں گے. You look through your heart and try to find out how many things are there that you are connected to. For example, if it's a cell phone, so, you know, you drop your cell phone, you lose your cell phone, if you're worried about your cell phone, you are connected to it. There are many people who will wake up and they have lost, let's say, $20, and they spend the whole day stressed because they lost $20. This person is connected to money. This person has the love of this world in his heart. There are some reasons why Imam is not here. Kuch reasons hai na ke Imam abhi tak nahi aaye. کوئی نہ کوئی ریزنس تو ہوں گی نا کہ امام ابھی تک نہیں آئے. 1200 سال سے جیسے عرض کیا تھا وہ قید میں اور ہم پہ بھی عذاب ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنے شیعہ ہونے کے باوجود امام کا ظہور نہیں ہو رہا. یہ کیا ماجرا ہے کہ دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہے لیکن ابھی تک امام نہیں آ رہے ہیں. اس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ شیعوں کے دل دنیا سے بندھے ہوئے ہیں. شیعوں کے دل دنیا سے بندھے ہوئے ہیں. شیعوں کے دل دنیا سے نہیں بندھ سکتے. ایک شیعہ دنیا کے ساتھ دل نہیں باندھ سکتا. دنیا سے اس کو براءت ہے. دنیا سے وہ تبرع کرتا ہے. اس کا دل اگر دنیا سے بندھ جائے تو وہ شیعہ کہلانے کے لائق نہیں ہے. امام کے پاس لوگ آئے, بہت سارے آتے ہوتے تھے. امام کے پاس لوگ آئے کہنے لگے کہ ہمارے شہر میں بہت سارے شیعہ ہیں, بہت سارے شیعہ ہیں ہمارے شہر میں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ انقلاب لے کر آئیں. آپ انقلاب لے کر آئیں, اپنے حق کو واپس لے لیں. امام نے کہا اچھا آپ کے بہت سارے شیعہ ہیں. کہتے جی بہت سارے. اور وہ جیسے امام پوچھتے گئے وہ نمبر جو شیعوں کا تھا وہ بڑھتا گیا. اب امام نے ان سے یہ پوچھا, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات بتاؤ کہ تمہاری بستی میں ہمارے شیعوں کے درمیان اگر کوئی ایک شیعہ دوسرے شیعہ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے جو چاہے نکال سکتا ہے, اور جو دل اس کا چاہے نکال لے اور وہ دوسرا شیعہ اس سے ناراض نہ ہو. ان کا امام یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی بھی جیب میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے اور جو چاہیں نکال لیں. ایسا تو نہیں ہوتا. اگر کریں گے تو وہ دوسرا شیعہ ناراض ہوگا ہم سے. تو امام نے کہا کہ ابھی آپ آمادہ نہیں ہیں. اس حدیث کے اندر جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور ان کے ظہور کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے شیعوں نے اپنے دل دنیا سے باندھے ہوئے ہیں. یہ چیز جو امام بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پروف ہے, یہ دلیل بنے گی کہ اگر ایک شیعہ دوسرے شیعہ کے جیب میں ڈال کے جو مرضی چاہے نکال لیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ ناراض نہ ہو کہ دوسرے شیعہ کا دل اور اس شیعہ کا دل دنیا سے نہیں باندھا ہوا. اگر دنیا سے بندھا ہوا ہے اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے شیعہ ابھی آمادہ نہیں ہیں. اور آج بھی اگر آپ ہماری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں ہم لوگ بھی انہی طرح ہیں, انہی کی طرح ہیں. آپ کسی کے ہاتھ کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال کے اگر اس کے پاس پیسے وہ نکال لیں وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا کہ یہ کیا کام کر رہے ہو, بغیر اجازت کے کیسے تم نے میرے ہاتھ جیب کے اندر ہاتھ جو ہے وہ ڈالا. اب یہاں پہ امام کو آیا, یہ نہیں کہ وہ یہ نہ کہتے کہ بھئی ہاں بھئی اسلامکلی جو ہے آپ کو اجازت لینی چاہیے اس کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالنے. کہا کہ نہیں, جس رسی میں جس تسبیح میں تم پروئے ہوئے ہو, جس ولایت کی رسی میں تمہیں پرویا گیا ہے, جس ولایت کی تسبیح میں تم پروئے گئے ہو اس تسبیح کے اندر یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, بلکہ تم سب کے سب ایک ہو. اگر کسی اور کا پیسہ ہے وہ تمہارا پیسہ, اس کا پیسہ تمہارا پیسہ ہے. اور دنیا کے ساتھ دل نہیں لگانا, کیونکہ اگر دنیا کے ساتھ دل لگا لیا تو تم ہمارے شیعوں کے صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے بلکہ تم ہمارے دشمنوں کے صف میں کھڑے ہوگے. اگر امام اس وقت انقلاب کو لے آتے یا کہتے کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں اپنے حق کو لے لیتے ہیں, تو ان کے ساتھ وہ لوگ غداری کرتے, وہ لوگ ان کے ساتھ نہ چلتے. یعنی اتنا بڑا مقام شیعہ کو حاصل کرنا ہے کہ اس کے دل کے اندر ذرہ بھر بھی محبت, لگاؤ, بستگی دنیا کے ساتھ نہ ہو. اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ ہر وقت اپنی موت کو یاد کرتے رہے. آپ ہر وقت موت کو یاد کریں اور ہر وقت اپنے معاد کو یاد کریں. کیا ہو جائے گا اگر کوئی آیا آپ کے گھر میں سے, اس نے سارا سامان اٹھایا اور کہتا میں چلتا ہوں, لیکن میں یہ سامان کس لیے لے کے جا رہا ہوں؟ خدا کی راہ کے لیے. آپ کو ناراحت نہیں ہونا چاہیے. ناراحت نہ ہو, کہیں ٹھیک ہے لے جاؤ. جیب میں اگر کوئی ہاتھ ڈال لے, پیسے نکال لے, ناراحت نہ ہو. ہم یہ باتیں تو کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس مجلس کے بعد یا دوران میں آپ لوگ ایک دوسرے بھائیوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں, اور جو نکلے وہ اٹھا لیں, اور اگر وہ آبجیکٹ کرے تو کہیں کہ جی ہمیں تو مولانا نے کہا ہے. تو پھر اس کو آپ یہ بھی حق دیں, اگر آپ نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے تو پھر اس کو یہ حق بھی دیں کہ وہ بھی آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال لیں, اور جو بھی وہ چاہے نکالنا چاہے وہ نکال سکتا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ برادری ہے, یہ دوستی ہے, یہ محبت ہے. یہ جان کو, یعنی جان کیا, یعنی یہ جو مال ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ شیعہ تو وہ ہے جو ایک دوسرے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں. شیعہ تو وہ ہوتے ہیں جو اب اس کی محبت میں اتنا زیادہ, یعنی اتنا زیادہ وہ رکھتے ہیں محبت اپنے دوسرے شیعہ کے ساتھ کہ اپنی جان بھی وہ قربان کر دیتے ہیں. یہ محبت کس طرح سے آتی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کو امام حسین کے ساتھ محبت ہے تو یہ یہ جو بھائی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یہ بھی امام حسین سے محبت کرتا ہے. اگر آپ کی محبت سچی ہے امام حسین کے ساتھ, تو کیونکہ اس کو بھی محبت ہے امام حسین کے ساتھ, تو اب آپ کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ کس کی محبت ہے؟ امام حسین کی محبت ہے. اگر آپ امام حسین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, تو پھر اپنے شیعہ بھائی کے لیے جان دینے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ جبکہ آپ دونوں کے درمیان میں جو محبت ہے وہ محبت امام حسین کی ہے. یعنی وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس منطقے سے, اس شہر سے, اس جگہ سے ہے, اس قبیلے سے ہے, اس محلے سے ہے. نہیں, آپ کی محبت اس کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ یہ بھی امام حسین کو پیار کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں. ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ پیار امام حسین کا پیار ہے. اور جب آئمہ نے ہمیں یہ اس بات کی تشبیہ کی اور کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اسی طرح سے رکھیں, تو کیوں نہیں, کیوں نہیں؟ ہم تو ایک دوسرے کے, یہ تو بہت دور کی بات ہے نا, اگر کوئی ہمیں سلام صحیح طرح سے نہ کرے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ہم سے صحیح طرح سے سلام نہ کرے ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. آیا ہماری امام حسین کے ساتھ محبت اتنی ہی ہے کہ ان کا ماننے والا اگر ہمیں صحیح طرح سے سلام نہ کرے ہم اس کے ساتھ ناراض ہو جائیں؟ یعنی اگر ہمارے درمیان میں بے اتفاقی ہے, اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لڑ رہے ہیں ان کی محبت امام حسین کے ساتھ نہیں ہے. اگر ان کی محبت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تو کبھی بھی آپس میں نہ لڑتے, کیونکہ وہ جس رسی میں بندھے ہوئے ہیں اس رسی نے ان کو اتنا محکم اور اتنا پختہ کر دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو درگزر کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں. یہ جو آپ ہمارے درمیان میں بے اتفاقی اور اتحاد ہمارے درمیان میں جو نہیں ہے, مشکل یہ ہے کہ ہماری محبت امام حسین کے ساتھ نہیں ہے, ہماری محبت اپنے نفس کے ساتھ ہے. اور جب محبت نفس کے ساتھ ہے اور کسی نے سلام صحیح نہیں کیا, تو پھر اس محبت کو جوش آتا ہے, پھر اس محبت کو جوش آتا ہے کہ اس نے جو مجھے صحیح طرح سے سلام نہیں کیا, اس نے میری بے عزتی کی ہے, میری بے عزتی کی ہے, اب میں اس کی بے عزتی کروں. نفس کا پجاری امام حسین کا ماننے والا نہیں ہے. جو انانیت رکھتے اور پھر بھی کہتے اللہ اکبر, جو یہ لفظ کہے کہ اللہ اکبر اور خود انانیت رکھے, خود ایگو رکھے, خود نفس کا پجاری ہو, اس نے جھوٹ کہا ہے. اس نے جو اللہ اکبر کہا ہے یہ جھوٹ ہے. کیونکہ اگر اللہ ہی اکبر ہے اور کبریائی صرف اسی کا لباس ہے تو پھر خود کیوں پہنا ہے؟ پھر اس لباس کو خود کیوں پہنا ہے؟ اللہم اہل الکبریاء والعظم, خدا ہے جو کہ اہل کبریائی کا, اور کوئی شخص نہیں ہے. اور اگر اپنے بھائی نے کوئی توہین بھی کر دی, کوئی بات بھی کہہ دی, کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ آپ کے نفس کو لگی, تو اس کو درگزر کر دیں, اسے معاف کر دیں, اسے کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پیار امام حسین کے ساتھ, میرا پیار امام حسین کے ساتھ, ہم دونوں کے درمیان میں جو پیار ہے وہ امام حسین کا ہے, امام حسین کے پیار میں میں آپ کو معاف کرتا ہوں. یہ کہیں ان سے کہ امام حسین سے کیونکہ مجھے پیار ہے, میں ان کے پیار میں آپ کو معاف کرتا ہوں. اب یہ کام کب ہوں گے؟ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کام کا صلہ آپ کو ملے گا. یہ کام کب؟ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کام کا صلہ آپ کو ملے گا, اور وہ صلہ آپ کو ضرور ملے گا, خدا کا وعدہ ہے, روز محشر میں آپ کو اس کا صلہ ملے گا. اگر دنیا میں کوئی صلہ نہیں دیتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا صلہ نہیں دے گا. اب ہمیں, کیونکہ یہ آخری مجلس ہے آپ کے ساتھ, پھر وقت انشاءاللہ بعد میں گزاریں گے, ایک چیز جو کہ جس پہ بات کرنی ہے, کیونکہ معاد سے ہم دور ہو چکے ہیں, معاد سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں, یقین اس پہ ہمارا بالکل بہت کم ہے, بہت ضعیف ہے, کیونکہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یقین نہیں ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ پلٹ جائیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پلٹ جائیں, تو ایک لفظ ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے, پہلے بھی بات ہو چکی ہے لیکن اس کو ایک دوسری نگاہ سے دیکھیں گے. اور رسول کی ایک حدیث, اگر وقت ہمارے پاس ہوا تو اس حدیث کو بھی پڑھیں گے. اور وہ لفظ ہے توبہ, وہ لفظ ہے توبہ. توبہ کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے, لیکن توبہ کو ہم انقلاب کی نگاہ سے دیکھیں گے. یعنی کیا؟ توبہ اور انقلاب سیم چیز ہیں. توبہ میں انسان منقلب ہوتا ہے, جب توبہ کرتا ہے تو وہ منقلب ہوتا ہے. انقلاب بھی منقلب ہونے کو کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے, اس کے عالم اکبر میں, جو کہ کل آپ کے ساتھ تھوڑی سی توضیح دی, اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے عالم اکبر میں ایک انقلاب آتا ہے, وہ منقلب ہوتا ہے. اپنے اندر, اپنے دل کو, دل کے اندر انقلاب لے کر آئیں. آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے الفاظ جو ہیں استعمال کرتے ہیں, ان کا ہمیں معنی نہیں پتہ ہوتا. ایک لفظ وہ کہتے ہیں انقلابی, کہتے ہیں انقلابی ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا, لیکن کبھی ہم نے اس کے بارے میں بحث نہیں کی, اس کو کھولا نہیں کہ انقلابی کہتے کس کو ہیں. انقلابی یعنی تائب, انقلابی یعنی تائب, یعنی وہ شخص جو توبہ کرے, اور توبہ اس طرح سے کرے کہ اس کا دل منقلب ہو جائے اور وہ واپس اس رستے پہ نہ جائے جس رستے سے وہ آیا ہے. یعنی اس کا اندر دگرگون ہو جائے, اس کے اندر الٹ جائے, وہ جس رستے پہ چل رہا تھا اس رستے کو چھوڑ کے ایک نئے رستے کو انتخاب کرے, اپنے دل کو وہ منقلب ہو جائے, صحیح, اس کے اندر انقلاب آ جائے. انقلاب کیسے آتا ہے؟ انقلاب کو لانے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنا پڑتا ہے. انقلاب کو لانے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ, یعنی یہ جان آپ کی کیا ہے؟ یہ آپ کی انا ہے. یہ جان کیا ہے؟ یہ آپ کی شہوات ہیں. یہ جان کیا ہے؟ یہ آپ کی دل بستگی ہے. ان تمام کی تمام چیزوں کو ہاتھ پہ رکھ کے، ان تمام کی تمام چیزوں کو قربان کر کے انسان منقلب ہوتا ہے اور پھر اس مقصد تک پہنچتا ہے جہاں پہ وہ جانا چاہتا ہے. انقلاب جب آیا تھا تو لوگوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے وہ باہر آئے تھے. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ اپنے گھر سے باہر آتے ہیں آپ کو گولی مار دی جائے گی. جو شخص بھی گھر سے باہر آیا وہ یہ جانتا باہر آیا کہ ہو سکتا ہے مجھے گولی لگ جائے. اور جب یہ تمام لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے انہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھا اور باہر آ گئے، اس وقت جو طاغوت تھا، جس نے تغا کیا تھا، جو آؤٹ آف کنٹرول تھا، جس نے باؤنڈریز خدا کی توڑی ہوئی تھیں، جو اپنے آپ کو بادشاہ بادشاہ کہتا تھا، وہ تخت سے اتر گیا. لیکن اس کو کون لا سکتا ہے؟ جو اپنی اس حالت کے اوپر پشیمان ہو، جو اس حالت پہ ندامت رکھتا ہو، جو اس حالت کو صحیح نہ سمجھتا ہو اور کہتا ہو کہ مجھے اس حالت سے نکلنا ہے. اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں تائب نہیں ہے اور واپس جو ہے وہ اپنے دل میں لوٹ نہیں رہا خدا کی طرف، وہ منقلب نہیں ہوا، اس کے اوپر یہ بات کہنا کہ وہ انقلابی ہے صحیح نہیں ہے. صلوات پر محمد باب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نے جو ہے وہ اپنے اصحاب کو خطاب کیا، said to his companions that do you know what توبہ is, do you know what توبہ is, اتا درون من التائب. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، آپ ہمیں بتائیں. تو انہوں نے کچھ جملے کہے، ہم ان جملوں کی طرف توجہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت کے اندر جتنا ایکسپلین کر سکے ایکسپلین کریں. آپ ان جملوں میں سے کچھ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. امام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ صحیح معنوں میں توبہ کرتے ہیں وہ چند گروہ کے اندر ہیں، چند گروہ کے اندر ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. جب کوئی شخص زبان اور دل سے توبہ کرتا ہے لیکن ان لوگوں کے خلاف جن کو کہ اس نے، ان لوگوں کے جس کو کہ اس نے اذیت پہنچائی ہے، ان لوگوں کو جس کے کہ اس نے اذیت پہنچائی ہے، اگر وہ ان کے ساتھ دوستی صلح پیار محبت شفقت نہیں کرتا تو در حقیقت میں اس شخص نے توبہ نہیں کی. یعنی اگر وہ واقعاً تائب ہے، اس نے توبہ کی ہے، تو ان لوگوں پہ جس پہ اس نے ظلم کیا ہے، جن کے دلوں کو توڑا ہے، جس کے مال کو لیا ہے، جن کی توہین کی ہے، جن کی غیبت کی ہے، اگر وہ ان سے ان کو راضی نہیں کرتا تو وہ تائب نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ من تاب ولم یزد فی العبادت فلیس بتائب، کہ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اس کی عبادت کے اندر اضافہ نہیں ہوتا تو وہ تائب نہیں ہے. یعنی جس نے واقعاً توبہ کی ہے تو آپ کو اس کی عبادت کے اندر اضافہ نظر آئے گا، نہ کہ کمی. یعنی اگر اس نے تائب ہے اور اس نے توبہ کی ہے تو وہ پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ نوافل پہ بھی وہ زور دے رہا ہوگا، پانچ وقتوں کی نمازوں کے علاوہ وہ نماز شب پہ بھی، نماز شب کو بھی پڑھنے کی وہ کوشش کرے گا. یعنی اس کی توبہ کرنے کے بعد اس کی عبادت میں اضافہ ہوگا. اب یہ جو ہم آپ کو معیار دے رہے ہیں یہ انقلابی کے معیار ہیں. جو انقلاب اپنے دل میں لے آیا ہے، اگر وہ شخص ان چیزوں کو نہیں کرتا تو در حقیقت میں وہ نہ تو تائب ہے نہ ہی وہ انقلابی ہے. ساتھ ہیں یہ جو انقلاب نے بروز کیا باہر اور شاہ چلا گیا اور اسلامی حکومت آ گئی، یہ ان کے دلوں کی تجلی تھی، ان لوگوں کے دلوں کی تجلی تھی جنہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے جو باہر آ گئے. یہ ان لیڈران کے دلوں کے تبدیلی تھی، یہ ان کے دلوں کا انقلاب تھا جو باہر آیا، یہ شہید مطہری کے دل کی تجلی تھی جو باہر آ کے انہوں نے جس طرح سے کام کیا، یہ شہید بہشتی کے دل کی تبدیلی تھی جو انہوں نے باہر آ کے یہ کام کیا، یہ تمام کی تمام ان کے دل سے نکلی ہوئی چیزیں تھیں کہ دوسرے لوگوں پہ اس نے اثر کیا. خود بھی منقلب ہوئے تھے، کیونکہ خود منقلب ہوئے تھے تو انہوں نے دوسروں پہ بھی اثر کیا، دوسرے بھی منقلب ہو گئے. اگر خود وہ منقلب نہ ہوئے ہوتے تو کبھی کوئی منقلب نہ ہوتا. یعنی اگر خود if they had not changed themselves first they would not have been able to change anyone. The reason why other people got changed is because of their own efforts, the efforts that they did. من تاب ولم یغیر لباسه فلیس بتائب، کہ اگر کوئی شخص واقعا توبہ کرتا ہے لیکن اس کا لباس نہ بدلے تو اس نے توبہ نہیں کی. اب یہ لباس جو ہے it can also mean just the dress that you wear, meaning for example, you know, for our sisters there's an Islamic dress. If some sister has said that, okay, Allah subhanahu wa ta'ala, please forgive me, I will continue now, I will go, I will pray, and I will make sure that my prayers are there. But if her dress code does not change, then she hasn't really asked for true forgiveness. Yagar, if there is a youth, you know, who used to wear these clothes that are not really acceptable by Islam, if that youth has really made a change and accepted and ask for forgiveness, then that libas should change. The other is that this libas, this dress, is the dress of taqwa. Yani, if his in his appearance that the person has, in his efforts, in his actions, taqwa is not there, that means that the person has not truly asked for forgiveness. Salawat pari Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad.
پھر رسول کہتے ہیں من تاب ولم یغیر رفقاءہ فلیس بتائب، کہ اگر کوئی شخص جس نے کہ توبہ کی ہے اگر وہ اپنے دوستوں کو نہ بدلے تو پھر بھی وہ تائب نہیں ہے. If the person who is asked for forgiveness but does not change the companions or the friends that the person has not really asked for forgiveness. What does that mean? That if you had bad friends you're not going to associate yourself with them anymore. If your friends were bad, you're going to now change and get good friends. اگر واقعاً توبہ کی ہے تو پھر اپنے رفقا کو بدلیں. اگر آپ کے رفقا بھی وہی ہیں جو پہلے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ نہیں کی. صلوات پر محمد. من تاب اس کے بعد رسول کہتے ہیں من تاب ولم یغیر مجلسہ فلیس بتائب، کہ اگر کوئی شخص واقعاً توبہ کرتا ہے لیکن اس کی مجالس نہ بدلیں، یعنی جن مجالس میں، جن ایونٹس میں، جن جگہوں پہ وہ شرکت کرتا ہے اگر وہ جگہ نہ بدلیں تب بھی اس نے توبہ نہیں کی. یعنی اگر ابھی بھی وہ شخص جو ہے ان مجلسوں میں، ان گیدرنگ میں جاتا ہے جہاں مکس گیدرنگ ہے، اس شخص نے توبہ نہیں کی. اگر ابھی بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے گھر میں جاتا ہے جن کا مال حرام ہے، جنہوں نے خمس کو ادا نہیں کیا، اگر ان کے ساتھ پھر بھی بیٹھتا ہے تو اس نے توبہ نہیں کی. اگر وہ ان رشتہ داروں کے ساتھ پھر بھی لاؤ لگائے رکھا ہے کہ جس کو اس کو پتا ہے کہ یہ خدا کے دشمن ہیں، یہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ نہیں بدلتا، پھر بھی اس نے توبہ نہیں کی. یا مجلس یہ بھی مجلس ہیں. اگر وہ کسی ایک مجلس میں بیٹھتا ہے اور وہ جو عالم یا ذاکر، اسی کو کہیں گے کہ اگر وہ ذاکر جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو کہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یا اس کے اندر بدعت لا رہا ہے، یا توہین ہے، یا معاذ اللہ ممبر کی شان میں گستاخی ہے، اگر اس کو اس بات کا ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہ مجلس جو ہے اس میں بیٹھنا صحیح نہیں، اور پھر بھی وہ اس مجلس میں بیٹھتا ہے، تو اس نے توبہ نہیں کی. من تاب ولم یغیر خلقہ ونیتہ فلیس بتائب. اگر کوئی شخص اپنے اندر کا اخلاق نہیں بدلتا اور اپنی نیتوں کو نہیں بدلتا، تب بھی وہ شخص تائب نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی نیت اگر اس کی پہلے یہ ہوتی تھی کہ میں جو ہے وہ اتنا پیسہ کما کے اتنا بڑا گھر لوں گا، اب وہ نیت کیا کر رہا ہے کہ میں اتنا پیسہ کما کے اتنا خدا کی راہ میں خرچ کروں گا، یہ تائب ہے، یہ تائب ہے. یا اگر ابھی بھی وہ غیبتیں کر رہا ہے، ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، یعنی ابھی بھی اس کا اخلاق خراب ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے توبہ کیا ہے، تو وہ تائب نہیں ہے. He's not a person who has asked for forgiveness. من تاب ولم يفتح قلبه ولم يوسع كفه فليس بتائب. اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے لیکن اس ابھی بھی وہ تنگ نظر ہے، ابھی بھی اس کا دل جو ہے وہ تنگ نظر رکھتا ہے، تنگ نظری رکھتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ تائب نہیں ہے. یعنی ابھی بھی اس کے دل میں شرح صدر نہیں آئی. اگر ابھی بھی اس کے دل میں شرح صدر نہیں آئی، ابھی بھی اس کا کلوز مائنڈڈ ہے، تو اس شخص نے توبہ نہیں کی. وَمَن تَابَ وَلَمْ يُكَسِّرْ عَمَلَهُ وَلَمْ يَحْفَظْ لِسَانَهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ. اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے لیکن وہ اپنے آرزوؤں کو کنٹرول میں نہیں رکھتا، ہماری آرزوئیں کنٹرول میں نہیں رہتی، اتنی لمبی لمبی آرزوئیں ہوتی ہیں کہ لگتا ہے اس بندے نے تو یعنی ہزار سال، دس ہزار سال کیا ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی وہ لگا رہے اس دنیا میں، پھر بھی اس کی آرزوئیں کمپلیٹ نہیں ہوگی. اچھا، اس سے ذرا آپ ذرا دیکھیں کہ آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. اس دنیا کے اندر کون سا ایسی ہستی ہے، کون سا ایسا شخص ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کی سب سے لمبی عمر ہے؟ آسان تو آگے نے فوراً جواب دے، صلوات پر محمد. یعنی اس پوری کائنات کے اندر اگر کسی کی سب سے زیادہ ایج ہے اور ایج رہے گی، تو وہ ابلیس کی ہے. جن بھی مرتے ہیں، جن بھی روزے معاشر میں اٹھائے جائیں گے، اچھوں کو جنت، بروں کو جہنم، ہمارے بھائی بہن ہیں. اب اسلام کے اندر ہمارے بھائی بہن ہیں. اب یہ جو ابلیس ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے 6000 سال عبادت یہ آلریڈی کر چکے، اس دنیا کی عبادت کر چکے. اس کے بعد اس عبادت کے سلے میں خدا نے کہا، کہتا ہے مجھے مہلت دو، اور مہلت دو تا قیامت تک. اور خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جو تم نے عبادت کی اس کا ہم صلہ دیتے ہیں، اس کی جزا دیتے ہیں، اور تمہیں موت نہیں آئے گی تا قیامت. اب یہ ابلیس جو ہے زندہ ہے اور اپنے مقصد کے لیے کام کر رہے، حضرت آدم سے پہلے 6000 سال اور ابھی تک اور تا قیامت تک زندہ رہے گا. کتنی لمبی عمر ہے، اس سے زیادہ لمبی کسی کی ایج نہیں ہوگی اور نہ ہی ہو سکتی ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک. صحیح. اب یہ جو شخص ہے، اگر اس کو دیکھیں کہ اس نے کیا خدا سے کہا، اس نے کہا کہ خدا ہے میں ہر ایک کو گمراہ کروں گا. بڑی لمبی ہے یہ آرزو، بہت لمبی ہے. ہر ایک کو، یعنی ہر ایک انسان کو میں گمراہ کروں گا، صراط مستقیم پہ میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. بہت لمبی آرزو ہے، لیکن اس آرزو میں اس نے تھوڑا سی ایکسیپشن ضرور ڈالی. اس نے کہا کہ جو تمہارے مخلص بندے ہیں، جن کو تو نے خالص کیا، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. اب اس کی آرزو ہے ہر انسان کے ساتھ کہ وہ اس کو گمراہ کرے گا، اور اس کی آرزویں اتنی لمبی ہیں کہ حتیٰ سب سے زیادہ ایج کرنے کے باوجود وہ اپنی آرزوؤں کو پورا نہیں کر سکے گا. تو ہم جو کہ 60 سال 70 سال سے زیادہ اس دنیا میں رہنے والے نہیں, یا چلیں اگر کوئی ہمارے بھائی 70 سال کے نزدیک ہیں تو وہ ایسا نہ سمجھیں کہ انشاءاللہ خدا آپ سینچری ہٹ کریں, لیکن اگر سینچری بھی آپ نے ہٹ کر لی تو جو آپ کے نفس کی آرزوئیں ہیں اگر وہ کنٹرول میں نہ رہیں گی تو کبھی بھی اس کی یہ آرزوئیں آپ کی قبول یا ایکسیپٹ یا وہ مقصد تک نہیں پہنچ سکتی. اور یہی بادشاہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک وہ صحابی چاہیے جس نے رسول کی زبان سے خود کوئی ایک حدیث کو سنا ہو. انہوں نے پیدا کیا, ایک بابا جی تھے, ان کو بستر پہ لے کر آئے, وہ بستر پہ لے کے آئے اور آ کے بادشاہ کے سامنے کہتے ہیں جی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا. ہم نے خود سنا ہے کہ رسول نے کہا سچ اینڈ سچ, ایک حدیث کو نقل کیا. تو ان کا بھی یہ تو صحیح ہے, یہ تو بہت اچھا ہے, یعنی آپ نے خود ان سے جو ہے وہ سنا, آپ کو ہم جائزہ دیتے ہیں, انعام دیتے ہیں. انہوں نے اس کو ایک اشرفیوں کی تھیلی جو ہے وہ پکڑا دیا. بابا جی جو ہے وہ بستر پر ہیں, ان کی ایج بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہے. اب وہ جب واپس لے کر جا رہے تھے تو بابا جی نے کہا کہ ذرا میری بستر کو, منجی کو ذرا روکیں. انہوں نے بندوں نے جو ہے وہ روکا, کہتے واپس مجھے لے کے جاؤ. واپس لے کر آئے تو جو بادشاہ کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ہمیں اشرفیوں کی تھیلی دی تھی, یہ جو تھیلی آپ نے دی ہے یہ آیا ایک ٹائم کے لیے یا ہمیں ہر مہینے یہ ملا کرے گی نا, یعنی یہ آیا ہمارا وظیفہ ہے ہر مہینے کا یا یہ ایک ہی دفعہ. تو جو انہوں نے حدیث نقل کی تھی وہ یہ تھا کہ جیسے جیسے انسان کی عمر ایج بڑھتی ہے اس کی آرزوئیں طولانی ہو جاتی ہیں. تو جب بادشاہ نے کہا کہ رسول نے صحیح کہا کہ یہ دیکھو اپنے بستر مرگ پہ رہا ہے, اسے چلا جاتا نہیں ہے, اس کو اتنا نہیں پتا کہ اگلا لمحہ یہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا, لیکن یہ اس فکر میں ہے کہ یہ جائزہ اسے ہر مہینے ملے گا یا ایک دفعہ. اتنی آرزو طولانی. ہماری بھی آرزویں بہت طولانی ہیں. آپ کو میں ایک طولانی آرزو کی مثال دیتا ہوں. ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہوں, صحیح ہے؟ ہماری آرزو ہے کہ امام کے لشکر میں شامل ہوں. یہ بڑی طولانی آرزو ہے, طولانی آرزو ہے. ہم چاہتے ہیں کہ امام کے لشکر میں شامل ہوں. یہ طولانی آرزو ہے یا چھوٹی آرزو ہے؟ بہت لمبی آرزو ہے یا یہ کیا ہے؟ مثلا ہو سکتا ہے امام کا ظہور 1000 سال کے بعد ہو, 10000 سال کے بعد ہو سکتا ہے, کیا کل ہو جائے؟ آرزو طولانی ہے یا چھوٹی ہے؟ طولانی کہاں کا, بہت چھوٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے منٹ ہم اس دنیا سے چلے جائیں. جب چلے گئے تو اٹھائیں گے امام, ہمیں آ کر اٹھائیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ طولانی ہے, بلکہ یہ بہت چھوٹی ہے. لیکن یہ طولانی ہمیں کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ابھی تک کوئی کام نہیں کیا. یہ ہماری باقی کی لمبی آرزو ہے کہ ہم ملینئرز بن جائیں گے, ہم یہ بن جائیں گے, ہم وہ بن جائیں گے, اسی طرح سے کیونکہ ہم خود اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہے. جس طرح سے نا وہ بہت ساری ہماری اور بھی طولانی لمبی امیدیں ہوں گی, ان کی فہرست میں یہ بھی ہے, کوئی کام نہیں کر رہے ہم, ہم اس کے حوالے سے کام کرنا ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتا دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی باقی کی باتیں بعد میں سے انشاءاللہ. یہ رجعت بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, یعنی جس طرح سے معاد ہے ہمیں اٹھایا جائے گا, اس طرح معاد سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا جس میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا. جب امام آئیں گے اور امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اس وقت تک کچھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا, یعنی کیا جسم کے ساتھ, روح اور جسم کے ساتھ جس معاد میں ہمیں اٹھایا جائے گا, اسی طرح سے ہمیں اٹھایا جائے گا. اب یہ لوگ कौन होंगे जब आप लोगों से पूछते हैं वो कहते हैं कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे या वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट होंगे. सो दिस पीपल विल बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टिल दैट टाइम और दे विल बी द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टिल दैट टाइम. दैट स्टेटमेंट नीड्स टू बी रीलुक्ड एट. इसको जोरा सा हमें दोबारा देखना पड़ेगा. आया हर कोई जो सबसे अच्छा था उसको उठाया जाएगा या उसके लिए कुछ कयूद हैं, कुछ कैद हैं, कुछ उसके लिए शरायत हैं? हर वो शख्स जो कि अपनी दुनिया के अंदर अपने वक्त के अंदर ये आरजू रखता रहा, ये कोशिश करता रहा कि वो चाहे कि खुदा के निजाम को, खुदा की गवर्नमेंट को दुनिया पर देखे, सिर्फ उस शख्स को उठाया जाएगा. साथ है मेरे? यानी अगर किसी ने 2000 साल पहले या 3000 साल पहले ये आरजू रखी कि खुदाया हम देखना चाहते हैं कि दीन और सियासत जो कि एक है और यही इस्लाम जिसमें सियासत भी है और इस्लाम और सियासत जुदा नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं कि इस इस्लाम की हुकूमत हो इस दुनिया पर, हम देखना चाहते हैं कि ये निजाम बाकी के तमाम निजामों पर हावी हो जाए, हम देखना चाहते हैं. असहाबे काफ ने क्या अर्जू की थी? असहाबे काफ ने क्या अर्जू की थी? असहाबे काफ ने यही चाहा था कि जो इस्लाम का निजाम है वो दुनिया पे नाफिज हो जाए, वो उस जगह पे नाफिज हो जाए, ये जो अप्रेसर जालिम थे ये हट जाए अपनी जगह पे और मुत्तकी परहेजगारों के पास हुकूमत आ जाए. जब उन्होंने इसके लिए इकदाम किया, खुदा ने उनको हिफ्ज रखा, फिर दोबारा भेजा, उन्होंने देखा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि अभी वो वक्त नहीं आया, उन्हें कहा फिर सो जाओ, अब हम आपको उठाएंगे जब वो वक्त आएगा. यानी अगर हम दीन और सियासत को अलहदा रख के इमाम के आने का इंतजार करते हैं, अगर हम बहुत बड़े आबिद भी बन जाएं, बहुत बड़े आरिफ भी बन जाएं, बहुत बड़े आलिम भी बन जाएं, तब भी खुदा हमें नहीं उठाएगा. क्यों उठाएगा भाई? जब आप देखना ही नहीं चाहते, जब आप कहते हैं कि इस्लाम और सियासत फर्क है, डिफरेंस है, इस्लाम में सियासत नहीं है, तो फिर आपको उठा के हम क्यों दिखाएं कि इस्लाम की हुकूमत है? ये तो हसरत अगर आपकी दिल में होती, आरजू होती और आप कोशिश करते होते, तब मकसद बनता था कि रिजत में आपको उठा के दिखाते कि ये देखो, ये जो इस्लाम, ये जो निजाम बाकी के तमाम निजामों पे हावी हो गया और आज इस्लाम की हुकूमत है और इमाम वक्त हुकूमत कर रहा है, मासूम हुकूमत कर रहा है, तब हम आपको उठाते. आप जो खानकाह में बैठ के तस्बीह लेके नमाजें पढ़ते रहे और आपका कोई और किसी के साथ सरोकार नहीं था, आपको उठाने की, आपकी ख्वाब के अंदर जहमत और आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, आप सो रहे, क्योंकि आपको सिर्फ अपने आप से गर्ज था, आपने सिर्फ अपने आप से गर्ज रखा और ये कहा कि इस्लाम और दीन सेपरेट है, यानी इस्लाम और सियासत सेपरेट है, आपको उठने की जरूरत नहीं. हम आपको उसी दिन उठाएंगे जिस दिन आपको उठा के हम एक छोटी सी जगह जन्नत में दे देंगे. साथ में वो बुरा शख्स जिसने कि बुराई की, अकुकुल्ला को तोड़ा, बुरा शख्स था लेकिन उसको गर्ज सिर्फ अपने आप से था, दूसरों से गर्ज नहीं था, उसको भी उठाया नहीं जाएगा. लेकिन वो लोग जो बुरे थे, उन्होंने बुराई की और लोगों को गुमराह किया, लोगों को इस बात का बताया कि इस्लाम और सियासत मुख्तलिफ है, इस्लाम और सियासत एक नहीं है और ये सीधे रास्ते से हट जाओ, गुमराह हो जाओ, उन लोगों को उठाया जाएगा ताकि उनको दिखा सके कि तुम जिसके लिए काम करते रहे वो कोशिशें तुम्हारी नाकाम हो गई. कि आज देखो वसन फिरौन को उठाया जाएगा, फिरौन गवर्नमेंट करता था, फिरौन की गवर्नमेंट थी, फिरौन हाकिम था, अना रब्बकुमुल आला कहता था, इस हद तक चला गया था कि कहता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं, जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है, लोगों को गुमराह करता था, लोगों को गुमराह करता था. इस शख्स को उठाना चाहिए, इस शख्स को उठा के दिखाना चाहिए जब इमाम की गवर्नमेंट पूरी दुनिया पे आ जाएगी कि देखो तुम्हारी कोशिशें नाकाम रही. اب کیا ہے کہ اگر آپ دعائے احد کو پڑھ رہے ہیں, اگر آپ دعائے احد کو پڑھ رہے ہیں 40 دنوں کے لیے, یا آپ دعائے احد کو پڑھتے ہیں, تو یہ دعا تب اثر کرے گی جب آپ دین اور سیاست کو ایک مانیں گے. اگر دین اور سیاست کو آپ مختلف کہتے ہیں تو یہ دعا کام نہیں کرے گی. آپ کو امام نہیں آ کے اٹھائیں گے, بھائی کیوں اٹھائیں آپ کو؟ گورنمنٹ اسلام کی جب آپ نے چاہی نہیں, جب آپ نے کہا کہ اسلام اور سیاست, اسلام اور گورننس سیپریٹ ہے, تو پھر آپ کو امام کیوں آ کے اٹھائیں؟ کیوں زحمت ہے آپ کو؟ الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ پوری کی پوری دنیا پہ حکومت ہو, حکومت ہو, اسلام کا نظام ہو, اسلام کے نظام کے مطابق قضاوت کی جائے. اگر کوئی مجرم ہے اس کو جرم کی سزا اسلام کے نظام کے مطابق دی جائے. اگر فقیروں کو پیسہ جانا ہے تو بیت المال سے اسلام کے نظام کے مطابق جائے. اگر کسی کو بھی کوئی چیز بھی چاہیے ہے تو وہ اسلام کے نظام کے مطابق ہو. گورنمنٹ امام کی, اس کے اندر اس کو دیکھنے کے لیے یہ چیز درکار ہے. یہ جو لوگ تھے کربلا کے اندر, جب امام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں, امام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو مجھے بلا رہے ہیں اور اتنے ہزاروں خط بھیجے, آپ نے کہا کہ آ جائیں, چلے میں آ جاتا ہوں, لیکن میں عمل کس چیز پہ کروں گا؟ میں قرآن پہ عمل کروں گا, میں سنا پہ عمل کروں گا, میں اپنے آبا و اجداد کی سیرت پہ چلوں گا, اور میں آپ کو آ کے اگر راہبر کے طور پہ, لیڈر کے طور پہ, میں اسی نظام کے مطابق آپ کو لیڈ کروں گا, میں کسی اور نظام کے مطابق لیڈ نہیں کروں گا. نہ میں خلافت کے نظام سے لیڈ کروں گا, نہ میں بادشاہوں کے نظام سے لیڈ کروں گا, کسی اور نظام سے لیڈ نہیں کروں گا. اگر لیڈ کروں گا تو وہ قرآن سے, سنا سے, اور ہمارے باو اجداد کی سنا سے. کوفی کیا تھے, وہ کیا چاہتے تھے؟ کوفی یہ چاہتے تھے کہ امام حسین آ جائیں, اور امام حسین کے آنے کے بعد ان کو وہ چیزیں جو ان کو زحمت دے رہی تھیں خود سے, وہ چیزیں جو ان کو زحمت دے رہی تھیں, وہ چیزیں جو کہ وہ دنیا کے حوالے سے چاہتے تھے, وہ چیزیں جو ان کے اوپر فشار ڈالا ہوا تھا, وہ کہ جو کہ ٹیکسز بہت زیادہ ان کے اوپر تھے, وہ کہ جو کہ پیسے جا رہے تھے کہ وہ ان کے اوپر یہ تھا کہ آپ کو اتنا کام کرنا ہے, اس کے بعد اتنے ہمیں پیسے دینے ہیں, ہم جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, جو بھی ظلم آپ کے اوپر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ان کو اپنے مظالم ان کے اوپر جو کیے جا رہے تھے اس سے کنسرن تھی, ان کو یہ کنسرن نہیں تھی کہ اسلام کا نظام نافذ ہو, ان کو اس چیز کی کوئی کنسرن نہیں تھی. وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ اب ان کی زندگی جو ہے راحت ہو جائے, آسان ہو جائے, امام حسین آ کر ان کی مدد کریں. ان کو راہبر نہیں چاہیے تھا, ان کو وہ شخص چاہیے تھا جو وسیلہ بن کے ان کو آرام دیتا. جب انہیں یہ پتہ لگا کہ امام حسین کے ساتھ بیعت کر کے تو ہماری جانیں چلی جائیں گی, امام حسین کے ساتھ اگر ہم بیعت کو پورا کریں گے تو ہمارا جان اور مال چلا جائے گا, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا, ہم اپنے جان اور مال کو بچائیں گے. ماؤں نے کہا ہم اپنے بچوں کو بچائیں گے, بہنوں نے کہا ہم اپنے بھائیوں کو بچائیں گے, اور انہوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا. اب یہ جو امام زمان علیہ السلام بھی آئیں گے, انہوں نے بھی آپ سے یہی مانگنا ہے, اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے. اگر آپ امام سے یہ کہیں گے کہ امام ہمیں اسلام کا نظام نہیں چاہیے کیونکہ اسلام اور سیاست مختلف ہے, ہم تو راضی ہیں کہ آپ حکومت, یعنی یہ جو زرداری اور مشرف اور عبداللہ اور یہ سارے لوگ ہیں اور یہ اوباما اور یہ سب جو ہمارے حاکم ہیں, یہ بھی رہیں ساتھ میں, کیا آپ بھی رہیں, کہ یہ بھی رہیں اور آپ بھی رہیں, کیونکہ ہمیں ان سے جو فوائد مل رہے ہیں وہ ہم لیتے رہیں. وہ جب اس بات کو کریں گے تو امام کہیں گے کہ نہیں, یہ کام نہیں ہو سکتا. جو نظام کے, جس نظام کے انڈر آپ کو آنا ہے, جس نظام کی حکومت ہوگی, وہ اسلام کا نظام ہے, وہ لبرل ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ کیپٹلزم نہیں ہے, وہ امپریلسٹک اپروچ نہیں ہے, وہ یعنی مسٹر 10% بن کے حکومت نہیں ہوگی, رشوت نہیں ہوگی, حرام کا کھانا نہیں ہوگا, بے حجابی نہیں ہوگی, لوگ بے نمازی نہیں ہوں گے, گناہگار نہیں ہوں گے, اگر گناہ کریں گے سزا ہوگی. اب آپ بتائیں ہمیں ابھی یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کڑوی لگتی ہیں, ابھی جو ہم باتیں کر رہے ہیں کڑوی اگر آپ کو لگ رہی ہیں تو جب امام نے آ کے باتیں کریں وہ تو بہت ہی کڑوی لگیں گی. اگر ہماری باتیں ابھی آپ کو کڑوی لگتی ہیں تو امام کی باتیں تو بہت ہی کڑوی لگیں گی. ہم آپ کو کیوں اس کرواہٹ کے عادی کروا رہے ہیں, ہم کیوں چاہتے ہیں یعنی ان باتوں کو آج کے زمانے میں کرنا اسی طرح ہے جس طرح مسجد کوفہ کے اندر بیٹھ کے یزید کو للکارنا. آج اگر کوئی ان باتوں کو کر رہا ہے تو ایسے ہی ہے, کیونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ اس کا ملک ہے, اس ملک کے اندر بیٹھ کے یہ باتیں کرنا اسی طرح ہے جیسے کوفہ کے اندر بیٹھ کے کوفہ کی کسی مسجد کے ممبر سے یہ باتیں کرنا, یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن یہ باتیں ہم اس لیے آپ سے کر رہے ہیں کہ اس کرواہٹ کے آپ عادی ہو جائیں, کیونکہ جب امام آئیں گے اس سے زیادہ کڑوی باتیں کریں گے. اگر ابھی آپ اس کرواہٹ کے عادی نہ ہوئے امام کی باتیں آپ کو بہت بری لگیں گی. یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ آپ کو میٹھی گولیاں دیتے ہیں, میٹھی گولی دیکھیے, یہ آپ کو میٹھی گولیاں دیتے ہیں, اوپر مٹھاس چڑھائی ہوتی ہے, اندر زہر رکھی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے, میٹھی گولیاں تو آپ کھا لیتے ہیں, اب وہ مٹھاس جب چلی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر زہر جب اثر کرنے لگتی ہے تو بندہ کہتا ہے یہ کیا ہوا میرے ساتھ, یہ کب اسے پتہ لگتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر ایک ہندو بہو آ گئی ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ معاذ اللہ شرابی بن گیا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ خدا کے گناہوں کو کر رہا ہے, یہ اس وقت زہر کا پتہ لگتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو کڑوی گولی دیں لیکن اس کے بیچ میں شہد ہے, کہ کرواہٹ کچھ دیر تو آپ کی زبان پہ رہے گی لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ جب وہ شہد اثر کرے گا تو آپ کے بچے انشاءاللہ امام کے سپاہی ہوں گے, ہماری بہنوں کے سروں پہ حجاب ہوگا, ہمارے بھائی آپس میں پیار اور محبت اور اتحاد کے ساتھ رہیں گے, ہمارے پیٹوں میں جو غذا جائے گی وہ حلال جائے گی, ہماری جو کمیونٹیز ہیں وہ کمیونٹیز جو ہیں وہ فلاح پائیں گی, بہبود پائیں گی, آپس میں ان کا پیار محبت ہوگا, اتحاد ہوگا, طاقت ہوگی. ہم جب دیکھیں گے کہ ظالم جو ہے اب وہ متنبہ ہو گیا ہے, وہ مظلوم پہ ظلم نہیں کر پا رہا, تب آپ کو اس کی مٹھاس کا پتہ لگے گا. جو امام حسین کے اصحاب نے اس وقت جو انہوں نے کوششیں کی, جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھا, اس انقلاب کو برپا کیا, یہ جانتے ہوئے کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا, یہ جانتے ہوئے کہ ان کے ٹکڑے کیے جائیں گے, بلکہ حضرت زہیر ابن کہن نے خود کہا شب عاشور میں, حضرت زہیر نے خود کہا کہ یا امام اگر مجھے مار دیا جائے اور واپس لایا جائے, میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, دوبارہ مجھے لایا جائے اور بار بار لایا جائے, میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اور اس صحابی نے جس طرح سے یہ لڑا ہے, جس جان اور جگرے سے یہ لڑا ہے, اور جا جا کے لوگوں سے کہتا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کیا گناہ کر رہے ہو, روز معاشر میں تم ذلیل ہو گئے, اور کیا جب وہ اذان سنتا ہے, یہ امام حسین کے سپاہی کی بات ہو رہی ہے, اور امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بھی ایسے ہی ہوں گے, لشکر اس کے سامنے لڑ رہا ہے, اذان کی آواز آتی ہے, کیا کہتا ہے کہ اگر اجازت دو تو اس لڑائی کو کچھ لمحے کے لیے ہم روک دیں, اور میں چاہ کے نماز پڑھ لوں, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد میں واپس آؤں گا اور تم سے لڑوں گا. کہ یہ جو نماز ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں اس کے اندر شرکت کروں. یہ کیسا سپاہی ہے امام حسین کا, نماز کے ساتھ اس کو کتنا پیار ہے. یہاں پہ وہ امام حسین کا دفاع کر رہے, وہاں پہ اذان سنتا ہے کہتا ہے مہلت مانگتا ہے, جاتا ہے کھڑا ہوتا ہے. ابھی نماز پڑھنے کی اسے مہلت نہیں ملی بلکہ نمازیوں کی حفاظت کر رہا ہے. زخمی ہوتا ہے, تیر کھاتا ہے. یہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ جنگ کے اندر نماز کا وقفہ کرنے کے لیے تیار تھے. ہم کیا ہیں, ہم جاب کے درمیان میں, گھر کی آسائش کے درمیان میں نماز کا وقفہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو مصائب بیویوں نے, اب ان کے مصائب اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں, ایک سال سے زیادہ تو ان کی قید تھی, ایک سال سے زیادہ تو وہ قید رہی ہیں. اگر ان کے مصائب کو واقعی آپ نے درک کرنا ہے, عفت اور حیا کو پہچانے کہ عفت کیا چیز ہوتی ہے اور حیا کیا چیز ہوتی ہے. جب آپ عفت اور حیا کو پہچانیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ بیویوں نے کتنے مظالم, کتنے ظلم اٹھائے. یعنی یہ بیٹیاں ہیں بی بی فاطمہ کی نا, یہ بیٹیاں ہیں بی بی فاطمہ کی, ان کو بی بی فاطمہ نے بڑا کیا ہے. بی بی فاطمہ نے ان کو عفت اور حیا سکھائی ہے. ان کے باپ نے, ان کے ابو نے چراغوں کو خاموش کر دیا کہ حتیٰ سایہ نہ نظر آئے میری بیٹی کا. یعنی یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں نا, جن کی ماں فاطمہ ہو, ایسی بیٹی کے لیے ایک ایک نگاہ نامحرم کی اس کے جگر کو خون کر دیتی تھی. ایسی بیٹی ہو جس کے ابو نے اتنی کوشش کی ہو کہ حتیٰ اس کا سایہ کوئی نامحرم نہ دیکھے. اب آج کیا مظلومیت ہے کہ اس کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے, سر پہ چادر نہیں ہے, لباس پہ کیا خون ہے, بی بی کے لباس پہ خون, رسن بھی جو باندھی گئی وہ ایک رسن, ایک رسی میں سب کو پرویا گیا. ایک رسی میں جو پرویا گیا اس کے ساتھ ساتھ ان کے گلوں پہ بھی رسی باندھی گئی. اس رسی میں جتنے بھی تھے ان کے گلوں پہ بھی رسی بندھی ہوئی تھی. دیکھیں کسی کا قد بڑا ہوتا ہے, کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے, کسی کا قد بڑا, کسی کا قد چھوٹا. اب جی جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے گلوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی, کیونکہ ایک رسی تھی تو جس کا قد بڑا تھا اس کے گلے میں جو رسی پڑی ہوئی تھی وہ اذیت کرتی تھی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کو, کیونکہ رسی کھینچ جاتی تھی نا. اب چھوٹے بچے کا سانس جو ہے اس رسی کے جو گردن میں بندھی ہوئی ہے اس کا سانس ہلتا تھا خط, یعنی وہ سانس لینے میں مشکل ہوتی تھی. تو اب جن کا بڑا قد تھا انہوں نے کیا کرنا, اپنی گردنوں کو جھکایا. وہ اپنی گردنوں کو جھکا دیتے تھے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کی گلوں میں رسیاں تنگ نہ ہو. اب بیویوں نے اپنے گردنوں کو جھکایا ہوا ہے, امام سجاد نے اپنی گردن کو جھکایا ہوا ہے, لیکن یہ جو قافلہ ہے جو ایک رسن میں بندھا ہوا ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ضعف سے, پیاس سے, جسم کی تکلیف کی وجہ سے, پاؤں میں چھالوں کی وجہ سے, پاؤں میں کانٹوں کی وجہ سے, کیا ہوتا تھا کہ اس قافلے میں ایک نہ ایک فرد گر جاتا تھا. اب جب وہ فرد ایک گرتا تھا, کیونکہ رسن ایک تھی, फिर कोई दूसरा गिरता था, फिर तीसरा गिरता, फिर चौथा गिरता। अब इसका मतलब है क्योंकि एक गिरा बाकी के गिरते थे, सब के सब तपती हुई रेत पे गिरते थे। लेकिन आपको पता है उनको उठाया कैसे जाता था? उन जालिमों ने इस काफले को कैसे उठाया? ताजियाने मारते थे, औरतों को ताजियाने मारते थे, बच्चों को ताजियाने मारते थे, उस इमाम मासूम को ताजियाने मारते थे जिसके गले में तोप थी, जो अभी बीमारी से उठा था ना, इमाम सज्जाद बीमारी से उठे थे ना, बीमार थे ना, बुखार था, कमजोरी थी, इतनी कमजोरी थी खड़ा होना मुश्किल था। और इस काफले को बाजार में लेके जाते थे। अब ये जो बाजार थे ये तमाशाइयों से भरे हुए थे, लेकिन ये जो तमाशाई थे ये काले लिबास पहन के नहीं आए थे ना, इन्होंने फाखिर लबास पहने हुए खुशी का माहौल किया हुआ, गाना है। अब ऐसी पाक बीबियों के लिए हत्ता इन लोगों को देखना खुशी किस लिए कर रहे? बच्चे पूछते होंगे ना, बच्चे पूछते होंगे कि माँ ये खुशी किस बात कर रहे? हम जो यतीम हो गए बजाय इसके कि कोई हमारे सर पे शफकत का हाथ फेरे, ये खुश क्यों है? अब ये जो बाजार के अंदर जाते हैं, पत्थर हाय, पाकिस्तान में हमारे जुलूसों पे पत्थर मारते हैं ये लोग। आपने शिरकत की होगी ऐसे जुलूस में जिसमें पत्थर लगे? ये जो छोटा सा काफिला है, ये जो जुलूस जा रहा है, जो के कैदी है, रसन में बंधा हुआ है, इस पे पत्थरों का बरसात। अब किस किस को पत्थर लगते थे, कौन कौन रोता था, किसको किसकी याद आती थी, अब आप इमेजिन ये करें, इस तरह से इमेजिन करें कि सुबह फजर से निकलें और मगरिब तक यानी यजीद के दरबार में जाने से पहले तक इस जुलूस ने कितने चक्कर काटे। खुदा करे कि जो हमें सुन रहा है, जो हमें देख रहा है, जो हमारे दिलों के हाल बेहतर जानता है, जो हमारी दिल शिकस्तगी को बेहतर जानता है, जो बेहतर जानता है कि हमारे दिल किस तरह से टूटे हुए हैं, जो बेहतर जानता है कि जब ज़ैनब का नाम आता है किस तरह से हमारे दिल टूट जाते, वो बेहतर जानता है कि जब इमाम हुसैन का नाम आता है किस तरह से हमारे आंखों से आंसू जारी होते, कितना हम प्यार करते। वो छोटे छोटे बच्चे जो यतीम हो गए थे उनके बारे में जब हम सुनते हैं हमारा दिल किस तरह से टूटता है। आपके दिलों के हाल वो खुदा जानता है। खुदाया हमें इन मसाइब को जो कि अहलुल बैत पे आए और हमारा दिल जो इन मसाइब के बाद शिकस्ता है, टूट जाता है, खुदाया हमें एक अजर देना, और ये अजर हमें इमाम के गुलामों में से उनके इंसानों में से शुमार करने से कम तर का ना देना। खुदाया हमारे गुनाहों को माफ कर देना, हमारे आमाल को पाक कर देना, हमारे दिलों को पाक कर देना, हमें तौफीक देना कि हम तेरे ही पास जाने के लिए मुंतजर रहें, हम माद के ऊपर यकीन रखें, हम अपने आप को बताते रहें, गुनाहों से हम दूरी करें। खुदाया अगर हमने अपने सच्चे दिल के साथ तौबा की है तो हमें वापस उस रास्ते पे ना पलटने देना जिस रास्ते से हम आए हैं। खुदाया दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद करना, हमारे महाराजे की ज़िंदगी को थुलानी करना, उनका साया हमारे सर पे सलामत रखना, उनकी हिदायत का नूर हम तक पहुंचाते रहना, इमाम खामेनेई की हिफाजत करना, इनकलाब इस्लामी की हिफाजत करना, इमाम जमान सात इस्लाम के इनकलाब के इतसाल इनकलाब इस्लामी के इनकलाब के साथ कर देना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वल असर, इन्नल इंसान लफी खुसर, इल्ला लजीना आमनू वअमिलुस सालिहात वतवासव बिल हक وتواصوا بالصبر مع تيمم.